أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وباطل حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. يا وصيا الحسن والخلق الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد نقل عن حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. صلوات بر محمد وآل محمد. رمضان المبارك مہینہ وہ یونیک مہینہ ہے، سارا سال آپ کھاتے رہیے، نہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے پر ثواب ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں کھانے پر بھی ثواب ہے اور نہ کھانے پر بھی ثواب ہے. نہ کھانے پر ثواب تو فجر سے لے کر مغرب تک کا وہ موقع کے جو اصل روزے کا وقت ہے جس میں آپ قربتاً اللہ روزہ رکھتے ہیں, اور کھانے کا ثواب خود سحری کرنا ثواب ہے اور افطار کروانا ثواب ہے. لہذا یہ دونوں موقع وہ ہیں کہ جن سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. سحری کے حوالے سے خاص گزارش کر دوں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے. بعض مومنین بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں, ان کا روزہ ٹھیک ہے لیکن مستحب ہے کہ سحری کر لی جائے. حتی روایت میں آیا ہے کہ ایک کھجور سے چاہے لیکن سحری ضرور کی جائے, اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ السحور بروکن, سحری کرنے میں برکت ہے. اور افطار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کم سے کم انسان ایک کھجور سے یا شربت کے ایک گلاس سے افطار ضرور کروائے. البتہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ جتنا انتظام کر سکتے ہیں, اگر اسراف نہ ہو رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے. مبتلا کے روزہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کر دوں, وہ یہ کہ کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, لیکن بسا اوقات تھوک یعنی لعاب دہن سلائیوا وہ منہ میں جمع ہو جاتا ہے, اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ تقریباً تھوڑا پانی جیسا لگنے لگتا ہے, اور اگر اس تھوک کو آپ اتار لیجئے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی پیاس بھی بجھ جائے. کیا اس تھوک کو اتارنا جائز ہے اگر منہ میں جمع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس تھوک کو پھینکنا ضروری نہیں ہے, آپ اس تھوک کو اتار سکتے ہیں چاہے اسے پیاس ہی کیوں نہ بجھ رہی ہو, لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری گزارش ہے کہ اگر غلطی سے کوئی چیز کھا یا پی لی جائے تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا. ایک گزارش جو فقط رمضان کے حوالے سے نہیں عمومی طور پر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ویسے تو رمضان مبارک میں یہ ہے کہ مبتلا روزہ میں اگر خدا اور اس کے رسول پر بہتان باندھ دیا جائے یعنی کوئی جھوٹی حدیث منسوخ کر دی جائے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. مبتلا روزہ میں توزیع المسائل میں آپ جا کر دیکھیے گا, اس میں سے ایک یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا, یعنی ایک ایسی چیز جو انہوں نے نہیں کہی آپ کہہ دیں کہ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے, اگر جان بوجھ کر کوئی کہہ دے تو روزہ باطل ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایس ایم ایس جو فارورڈ کیے جاتے ہیں, جناب آپ کو ایک حدیث آئی کہ رسول نے ارشاد فرمایا آپ نے 10 لوگوں کو آگے فارورڈ کر دی, اب پتا نہیں ہے کچھ کے واقعاً فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا, اس لیے کہ اس میں کچھ گنجائشات ہیں, کیونکہ آپ اس حدیث کو لکھ نہیں رہے ہوتے خود بلکہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ فارورڈ کرنے والے کا روزہ باطل ہو جائے, لیکن یہ مناسب کم سے کم نہیں ہے کہ جب تک وہ چیز اتھینٹک نہ ہو آپ اس کو ویسے ہی فارورڈ کر دیں. بلکہ پہلی رمضان مجھے ایک حدیث آئی کہ رمضان مبارک اور جو اس مہینے کی خوشخبری سنائے اس پر جنت واجب ہے, تو میں نے ان صاحب کو دوبارہ ایس ایم ایس کیا, جناب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو اس قدم کی حدیثیں فارورڈ نہ کی جائیں, مناسب نہیں ہے. اور بسا اوقات حدیث وہ اصل شیعہ مذہب کے مسلم عقائد کے خلاف ہوتی ہے, نہیں معلوم کہ اہل سنت کی کتاب سے یا اپنے ذہن سے گھڑی گئی ہے, لہٰذا جب تک کنفرم نہ ہو جائے اسے آگے فارورڈ نہ کیا جائے. یہ فقط رمضان کی بات نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی گزارش کر رہا ہوں. میں جب یہاں نہیں تھا یعنی کمبھ میں, ظاہر ہے کہ بعض مومنین جانتے کہ ہماری رہائش ہے, تو بعض لوگوں نے یہاں بتایا ہمیں کہ ایک ایسے میں چلا ہوا تھا کہ آگے بہجت نے کہا کہ 6.5 روپے صدقہ دو. یہ واقعی عجیب ہے, اگر یہ ایسے میں یہاں پر موجود تھا کہ 6.5 روپے صدقہ دو اور لوگ اسے آگے فارورڈ کر رہے تھے تو یہ نہ آگے بہجت نے ایسی کوئی بات کہی تھی نہ اس قسم کا کوئی وجود تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ انسان کتنا سمجھدار اور دین کے بارے میں کتنی سمجھ رکھتا ہے. اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. ایک گزارش کر دوں, ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا کل کی مجلس کے بارے میں, ہم نے ایک جملہ بھی خدمت میں عرض کیا تھا حمد پروردگار کے لیے چوتھے امام کی مناجات میں سے کہ حمد اس پروردگار کی کہ مجھ سے دوستی کرتا ہے جبکہ وہ میرا محتاج نہیں ہے. اور ہم نے ایک جملہ اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ عام طور پر ہم جب دنیا میں دوستی کرتے ہیں تو کسی ضرورت کے تحت کرتے ہیں, تو شاید تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر دوستی مطلب کی دوستی ہوتی ہے یا ہر دوستی میں کوئی سیلفشنیس ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض دوستیاں ہوں جو واقعا اللہ کے لیے قائم کی گئی ہوں, بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی خاطر دوستی کرتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرتا ہے, اس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ اللہ کی خاطر دوستی اللہ کی خاطر دشمنی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دوست تھے, مولا علی کے بھی دوست تھے, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی سیلفشنیس نہیں تھی.
بلکہ ایک حدیث میں مولا کائنات کی حدیث میں آیا ہے کہ سب سے غریب وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو, اور اس سے زیادہ غریب وہ ہے کہ جس کا دوست ہو لیکن وہ اسے کھو دے. تو ہر دوستی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کی دوستی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معمولاً جو دوستیاں آج کل ہوتی ہیں, کاروباری دوستیاں, یہ اسٹار ڈنر جو ہوں گے سارے جس میں زبردستی بلایا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو, ہم نے چاند رات کی مجلس میں گزارش کی تھی اس بات کو کہ یہ وہ مہینہ ہے, وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے مجھ اور آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے. تو کیا ہم سب کو جب مہمان بلاتے ہیں تو کیا سب کو دل سے بلا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارے مہمانوں کو دل سے نہیں بلاتے. مثلا 20 لوگ ہیں, ان میں سے 15 کو تو دل سے بلایا ہے, 5 کو مجبوری میں بلایا ہے. نہیں بولیں گے تو برا لگ جائے گا. کبھی کاروباری دعوت ہوتی ہے, کبھی پوری دعوت مجبوری میں کرنی پڑتی ہے, ہوتا ہے ایسا. تو کیا اللہ نے بھی جو ہمیں دعوت پر بلایا ہے, ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے, مجبوری میں بنایا ہے, کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں. آگے جملہ ہے, وَجُعِلْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ كَرَامَةِ اللَّهِ, اللہ نے تمہیں مجبوری میں مہمان نہیں بنایا, تمہیں اپنے کرم کا اہل سمجھا ہے لہذا تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے. تو میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنے کرم کا اہل سمجھا ہے. دعائے افتتاح ہمارا موضوع تھا اور اس کا پہلا جملہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی افتتح الثناء بحمدک, اے خدا میں تیری تعریف کا آغاز تیری حمد سے کر رہا ہوں. ہم نے گزارش کی کل کہ ثنا کے تین طریقے ہیں, حمد, مدح اور شکر, اور ان میں سے بہترین طریقہ ہے حمد. اس لیے کہ حمد جب کی جاتی ہے تو وہ ذاتی کمال پر حمد ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم خدا کی حمد کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں خدا کی پہلے حمد سے اس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں, تو کس جملے سے خدا کی حمد کو بیان کیا جائے؟ کون سا جملہ ایسا ہے کہ جس سے بہترین طریقے سے حمد پروردگار ہو سکتی ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو, حمد ہے اس پروردگار کی ویسی حمد جس کا وہ اہل ہے, ہمیں نہیں معلوم کس کا اہل ہے لیکن ویسی ہم جس کا وہ اہل ہے, جب انسان یہ جملہ کہتا ہے فرشتے اس جملے کے ثواب کو لکھنے سے عاجز ہیں, نہیں لکھ سکتے. پھر خدا فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے اس کا ثواب کیوں نہیں لکھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ بار الہ وہ ہم جس کا تو اہل ہے اس کا ثواب ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, ہمیں کیا معلوم اس کا کیا ثواب ہے؟ خدا کہتا ہے اچھا ایسا کرو تم اس کے نامائے اعمال میں اسی جملے کو لکھ دو, ثواب تو تم نہیں لکھ سکتے, یہ تم جملہ لکھ دو کہ اس نے یہ جملہ کہا تھا الحمدللہ کما ہوا اہلو, حمد اس خدا کی جیسا وہ اہل ہے, اب جیسا میں اہل ہوں ویسا اسے اجر عطا کروں گا. یہ ہم کا بہترین طریقہ ہے. جب کبھی دعا کرنا چاہیں یہ جملہ یاد رکھ لیجیے, چھوٹا سا جملہ الحمدللہ کما ہوا اہلو, اس کے بعد دعا کیجیے. اس کے بعد وانت مسدد للثواب بمنک, اے خدا تو اپنا احسان کرتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے. وہ ایقن, تو اب تین جملے ہیں جو بڑے لطیف بھی ہیں اور اس سے سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ, اے خدا مجھے یقین ہے کہ تو رحم کرنے کے موقع پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ, اور تو عذاب دینے کے موقع پر سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة, اور تو بڑائی کے موقع پر سب سے زیادہ بڑائی والا ہے. یہ تین جملے, خدا رحم کرنے کے موقع پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور دعا جوشن کبیر کا جملہ ہے نا, یا من سبقت رحمته غضبا, اے وہ خدا جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. مولا کائنات دعا کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء, اے خدا تجھے اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز پر غالب ہے. شیخ بھائی ایک مقام پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ بھائی بہت جید عالم دین تھے, انجینئر بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, عالم بھی تھے. آج جو خانہ کعبہ کا آپ طواف کرتے ہیں, طواف میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دایاں کندھا وہ خانہ کعبہ کی طرف رہنا چاہیے, ضروری ہے, اس لیے کہ جب طواف کیا جا رہا ہے تو اگر کندھا ہٹ جائے تو طواف باطل ہو جائے گا. تو اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کندھا ہل جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف نہیں رہتا. اس پرابلم کا حل شیخ بھائی نے جو ایجاد کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا خانہ کعبہ کے حرم میں چاروں طرف دو دو مینار لگے ہوئے ہیں, نوٹ کیجیے گا, چاروں کارنر پہ دو دو مینار لگے ہوئے ہیں. وہ سائنٹیفکلی بنائے گئے اور اس کا نقشہ شیخ بھائی نے بنایا تھا. اس مینار کی خاصیت یہ ہے جو چاروں طرف لگے ہوئے ہیں, آپ کو کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہے یا نہیں ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان دو میناروں کے درمیان دیکھتے جائیے اور طواف کرتے جائیے, خود بخود آپ کا اینگل ایسا بنے گا کہ آپ کا کندھا خانہ کعبہ سے نہیں ہٹے گا. یہ شیخ بھائی ایک درود بھیجتے محمد والے محمد پر. تو شیخ بھائی آج آپ لوگوں نے جو ایران جا چکے ہیں انہوں نے اگر ایک خاص قسم کی روٹی, وہاں پر بہت ساری روٹیاں ہوتی ہیں, خاص قسم کی روٹی ہوتی ہے جو پتھر پر بنائی جاتی ہے, اس کو سنگت کہتے ہیں, وہ آپ نے کھائی ہو. اس روٹی کا تندور, اس کا ڈیزائن بھی شیخ بھائی نے بنایا تھا. اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی بہترین ہضم ہونے والی روٹی, یعنی عجیب قسم کی شخصیت تھی ان کی. عربی گرامر میں دیکھے تو ان کی عجیب کتابیں ہیں, انجینئرنگ میں دیکھے تو عجیب کتابیں ہیں. انہوں نے ایک مسجد ڈیزائن کی تھی اصفہان میں, اور یہ فقط سنی سنائی بات نہیں, میں نے خود دیکھا اس مسجد کو جا کے, بلکہ خود اذان دی ہے وہاں جا کے. جس مسجد میں کوئی مائک نہیں ہے لیکن اس کی تعمیر ایسی ہے کہ ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو کر اگر مؤذن اذان دیتا ہے تو خود بخود آواز میں ایکو ہوتا ہے اور آواز پوری مسجد میں اور مسجد کے باہر جاتی ہے, پھیلتی ہے. وہاں خود کھڑے ہو کے میں نے اذان دی اور دیکھا اس بات. ہم جہد شخصیت ہے, یہ ایک مقام پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بات ہماری ہو رہی ہے اے خدا تو رحم کرنے کے موقع پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کا لیٹر آتا ہے اس لیٹر کے پہلے جملے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کا مزاج کیسا ہے, یہ شخص غصے والا ہے, یہ پولائٹ ہے, یہ ریوڈ ہے, کیسا شخص ہے, یہ پہلے جملے سے پتا چل جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ خدا بند متعال کا لیٹر بنی نوع انسانیت کو قرآن کریم کی شکل میں آیا ہے, اور اس کا پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے. یعنی رحمت پروردگار. لہذا چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ العجب من کل عجب ہلک کیف ہلک, تعجب ہے اس شخص پر کہ ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا. اس لیے کہ رحمت پروردگار اتنی تھی, ایک شخص کیسے ہلاک ہو سکتا ہے, اگر میں خود بدبخت ہوں تو میرا قصور ہے, رحمت الہی موجود. لیکن امام آگے ارشاد فرماتے ہیں واشد المعاقبین کی موضع النکال والنقمہ, اے خدا تو عذاب دینے کے موقع پر سب سے زیادہ عذاب کرنے والا ہے, عذاب بہت سخت ہے خدا کا. قرآن کریم میں شدید العقاب, اسے ذرا سرچ کیجئے جن لوگوں کے پاس سافٹ ویئر موجود ہے, ان اللہ شدید العقاب, خدا بہت شدید عقاب دینے والا ہے. وہ کن کن مقامات پر خدا نے کہا ہے, ان میں سے دو موقع میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے خدا عذاب دینے میں بہت شدید ہے, پھر خدا نہیں بخشتا. اور دوسرا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو اللہ کی نعمت کو بدل دے تو خدا عذاب دینے میں بہت شدید ہے. کیا مطلب نعمت کو بدل دے؟ اللہ کی نعمت کون ہے؟ مولا کائنات کی زیارت میں پڑھیے السلام علیکم یا نعمت اللہ علی المومنین, سلام و آپ پر جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے. یعنی جو علی جیسی نعمت کو کسی اور سے بدل دے فإن اللہ شدید العقاب, تو اللہ بہت زیادہ عذاب کرنے والا ہے. کچھ موقع ہے. اور پھر وأعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمۃ, اے خدا تو بڑائی کے موقع پر بہت زیادہ بڑائی دکھانے والا ہے. یہ جملہ وہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نا خدا کی عظمت واضح ہوتی جائے گی. خدا کی بڑائی کیا ہے؟ بسا اوقات ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ایسے ایسے کام خدا کچھ لوگوں سے کروا دیتا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے یہ کام کیسے ہو گیا, لیکن جب خدا کروانا چاہے نا, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر, خدا کروانا چاہے. مولا کائنات کہتے ہیں عرفت الرب بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے پہچانا ہے. میرا ارادہ کیا؟ میں کچھ سوچتا ہوں, ہوتا کچھ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ایک بڑی طاقت اوپر موجود ہے. ایک واقعہ جو میں نے بعض مرتبہ اپنی مجالس میں عرض کیا ہے لیکن یاد دہرا دوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ اللہ ہی نے کروایا, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ حاکم شام اس کا وزیر عمر ابن عاص اور یزید, یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے گفٹ لے کر, وہ گفٹ دے کر چلا گیا حاکم شام نے. تینوں دشمن علی, اس سے بڑھ کر دشمن علی کون ہوگا؟ تینوں کہتے ہیں کہ یہ گفٹ اس کا ہوگا کہ جو علی کی فضیلت کے بارے میں سب سے اچھا شعر کہہ دے. یہ کون کروا رہا ہے مجھے بتائیے؟ حاکم شام کی زبان سے فضائل علی کا مشاعرہ کون نکلوا رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید کی زبان سے فضائل علی کا شعر کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ یزید کے جس نے یہ کہہ دیا کہ ولا وحی جاء ولا وحی نزل, کہ کوئی نبی نازل نہیں ہوا, کوئی وحی نہیں آئی, جس نے اللہ کا انکار کر دیا, اللہ اس کی زبان سے فضائل علی کا شعر نکلوا رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ حاکم شام بادشاہ تھا لہذا اس کی باری پہلے آئی. وہ کہتا ہے کہ خیر الورا من بعد احمد حیدرا فالناس ارض والوصی سماء, ایسی تعریف میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے. کہا انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. الناس ارض والوصی سماء, انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے, مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. حاکم شام نے کہا. یزید کی باری آتی ہے, یزید کہتا ہے علی ان کا ملی حسن, علی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں, اس کا اپنا کیلیبر تھا. اس نے کہا جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو آپس میں چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو ہمیشہ جھگڑا رہے گا, لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو علی کی فضیلت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یزید نے کہا. عمر ابن عاص بیٹھا ہوا تھا, دونوں کو دیکھ رہا تھا, دونوں کو دیکھ کر مسکراتا اور کہتا ہے ھذا الذی شہد الفضل بعدوہ والفضل ما شہدت به الاعداء, علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. ادھر بھیج دے محمد اور آل محمد پر. یہ کام کس نے کروایا؟ وَعَظَبُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ, جب خدا بڑائی دکھاتا ہے, جب کوئی کام کروانا چاہتا ہے پھر اس کو روک نہیں سکتا. اور ہم دور کیوں جائیں؟ آج کے دور میں دیکھیں, یہ مولا کائنات کا حرم نجف اشرف میں, اسے جو تعمیر کروایا تھا نادر شاہ نے تعمیر کروایا تھا. نادر شاہ کوئی شیعہ نہیں تھا, جنگجو بادشاہ تھا, جاہل قسم کا بالکل. ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک شہر ہے, نجف کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا. نجف کو اس نے فتح کیا, اس کے بعد آگے جا رہا تھا کہ نجف میں راستے میں اس نے شراب منگوائی. اس کے وزیر کو شراب وغیرہ لے کر آتے ہیں, جب شراب پینا چاہ رہا تھا تو دیکھا کہ سرکہ ہے شراب نہیں ہے. بڑا غصہ ہوا, کہا کہ واپس لے کر آؤ. لوگ دوبارہ جاتے شراب لے کر آتے ہیں, پینے کی کوشش کرتا, جب پینے لگتا دیکھا سرکہ ہے. حیران ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا ایک وزیر, وہ بہت مولائی تھا, اس نے اگر کہا حضور بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت عظیم ہستی دفن ہے, یہ ان کے صدقے میں شراب سرکے میں تبدیل ہو رہی ہے. کہا اچھا, تو میں منت مانتا ہوں کہ اگر میں جنگ جیت گیا جو آگے جنگ لڑنے جا رہا ہوں تو میں اس عظیم ہستی کا مزار تعمیر کرواؤں گا. منت مان لی اس نے, جاتا ہے جنگ لڑتا ہے, اس کو پتہ ہو جاتی, واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے منت مانی تھی یہاں پر مزار تعمیر ہوگا. اب مولا کائنات کا مزار تعمیر ہونا شروع ہوتا ہے, چھوٹا سا تھا اس وقت, مزار تعمیر کروایا. جو مین گیٹ تھا اس کا, وہ جو وزیر جس نے یہ بات کہی تھی, جو مولائی وزیر تھا, اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو کہا کہ ذرا جا کر پوچھنا کہ بادشاہ سے کہ دروازے پر کیا لکھوانا ہے. عام طور پر جو مزار تعمیر کروایا جاتا ہے ظاہر ہے اس میں پھر بادشاہ اپنے قصیدے لکھواتے ہیں, اپنی تعریفیں لکھواتے ہیں, تو میں ذرا بادشاہ سے پوچھنا کیا لکھوایا ہے. میں نے اس کا بالکل جاہل. اس کے بعد لوگ آتے ہیں کہ حضور دروازے پر کیا لکھوائیں. کہا لکھوا دو ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ اکبر, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر ہے اور خود ید اللہ, یہ مولا کائنات کا لقب ہے. جب اس وزیر کو جا کر بتلایا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ایسا جاہل بادشاہ, اس کی زبان سے جملہ کیسے نکل گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایک دن انتظار کرو. انتظار کیا, اگلے دن پھر جا کر پوچھا کہ وہ حضور دروازے پر کیا لکھوانا ہے. کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے, وہ جو کل کہا تھا کیا کہا تھا بس وہی لکھوا دو, وہی لکھوا دو بس. اس کے دروازے پر لکھوا دیا گیا ید اللہ فوق ایدیہم. بس یہ مزار کا تعمیر ہونا تھا کہ ایک دن بعد اس وزیر کا انتقال ہو گیا اور اسے شرف حاصل ہوا کہ وہ آج تک مولا کائنات کے حرم میں دفن ہے. وہ وزیر, اس وزیر کی قبر پر کسی نے کچھ اشعار لکھے تھے. اشعار یہ لکھے تھے کہ درخواب کے ندیم آسودے بے خواب, اندیش مکن بے پرسش روز حساب, جائی کے بدل شود بے سرکے مائی ناب, البتہ گناہ شود مبدل بے ثواب. کیا کہا؟ کہا کہ اے علی کے ماننے والے, نجف کی خواب میں سکون کے ساتھ سو جا اور حساب و کتاب کی پرواہ نہ کر, اس لیے کہ جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل جاتی ہے اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیسے نہیں بدل سکتے. اے درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمۃ. خدا اتنا بڑائی والا ہے کہ اس کی بڑائی کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. بتاؤ کاج, ہم کچھ دولت کما کے کچھ اقتدار پا کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. اس پوری دنیا کو حساب کیجئے نا, پوری دنیا, میں تو اس دنیا میں ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہوں. پوری دنیا کو پورے یونیورس کے ساتھ ملائیے, پوری دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ وہ بھی ڈاٹ کے برابر نہیں ہے. یونیورس اتنا بڑا ہے, اتنی بڑی خدا کی کائنات میں ایک ڈاٹ جتنی دنیا میں ایک ڈاٹ سے چھوٹی جگہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاٹ سے چھوٹی دولت کما کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اکڑ رہے ہوتے ہیں. انسان کہاں جا رہا ہے, کیا ہو گیا تجھے؟ قرآن کہتا ہے اکڑتا کیوں ہے انسان, ان الانسان لا یتغی ان رآہ استغنا. جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے پھر اکڑنے لگتا ہے. جب تک اپنے آپ کو بندہ سمجھے گا, میں تو غلام ہوں خدا کا, میری حیثیت کیا, اکڑے گا نہیں. لیکن جہاں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا اکڑنا شروع. مولا دعا افتتاح میں آگے کہتے ہیں, اچھا اب خدا رحم کرنے والا بھی ہے, عذاب دینے والا بھی ہے اور بڑائی والا بھی ہے, تو میں یہاں کیوں آیا ہوں, میرا کیا کام؟ اب مولا آگے کہتے ہیں, اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک. اے خدا میں اس لیے آیا ہوں کہ تو نے ہی تو مجھے اجازت دی ہے کہ تیری بارگاہ میں آ کر دعا کروں اور سوال کروں. تو نے ہی تو مجھے اجازت دی ہے, ورنہ میری حیثیت کیا تھی, میری اوقات کیا تھی کہ میں تیری بارگاہ میں آتا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہوں, عام ملاقات کا ٹائم بہت کم دیتا ہے. لیکن آپ سب آ سکتے ہیں, ہر ایک کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, مخصوص لوگ مل سکتے ہیں, باقی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. ان چوتھے امام خدا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے, وغلقت المملوک ابوابہا واقامت علیہا حراسہا وحجابہا وقد خل کل حبیب بحبیب فبابک مفتوح للسائلین. اے خدا رات کا وقت ہے, غلقت المملوک ابوابہا, بادشاہوں نے تو اپنے دروازے بند کر دیے, واقامت علیہا حراسہا وحجابہا, اس پر اپنے پہرے دار کھڑے کر دیے, وقت خل کل حبیب ان حبیب, ہر دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے, رات کا وقت ہے, اب کوئی کسی سے ملنے کو تیار نہیں. فبابک مفتوح للسائلین, لیکن تیرا دروازہ ایسا ہے, دن ہو یا رات ہو, سردی ہو یا گرمی ہو, خزاں ہو یا بہار ہو, تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے. تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھا تیرا دروازہ جو کھلا ہوا ہے تو میں سوالی بن کر آیا ہوں تو کیا لے کر آیا ہوں؟ مولا فرماتا ہے, خاطئ مسکین, اے خدا خطا کار اور مسکین, مذنب فقیر, گناہگار ہوں اور فقیر ہوں, پھر کیوں آیا ہوں؟ جئتک ارجو رحمتک یا رحیم وان تنظر الی بلطفک یا کریم. اے خدا تیری رحمت کی امید اپنے دل میں لے کر آیا ہوں. یہ خدا, کبھی خدا کا دروازہ بند نہیں ہوتا, اسلام میں کبھی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے, دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, خطا کار کیوں نہ ہو. امام فرماتے ہیں, اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک, تو نے ہی تو مجھے اجازت دی ہے کہ میں آؤں تیری بارگاہ میں اور آ کر سوال کروں. فاسمع یا سمیع مدحتی, تو بس جب تو نے مجھے اجازت دی ہے تو اے سننے والے میری مدحت کو سن لے. واجب یا رحیم و دعوتی, اور اے رحیم میری دعوت کا جواب دے دے. واخل یا غفور و عسرتی, اور اے کریم پروردگار میری لغزشوں کو بخش دے. کیا کسی غیر معصوم میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایسے جملے کہہ سکے؟ مولا آپ پر جانے قربان, اللہ کی آیتوں کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں. یہ ہے مولا. فکم یا الہی من قربتن قد فرجتا, تو بس اچھا بار الہ میں یہاں جو آیا ہوں تیری بارگاہ میں, تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں, کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مشکلات میں تھا تو تُو نے میری مشکل کو دور کر دیا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے تُو نے میری پریشانی کو حل کر دیا ہے. فکم یا الہی من قربتن قد فرجتا وہموم ان قد کشفتا, کتنی مصیبتوں کو تُو نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے. وعسرتن قد اقلتا, کتنی ہی لغزشوں کو تُو نے بخش دیا ہے. ورحمتن قد نشرتا, کتنی ہی رحمتوں کو تُو نے پھیلا دیا ہے. وحلقت بلاء قد فککتا, کتنی ہی بلاؤں کو تُو نے دور کر دیا ہے. چاہے بلائیں کس کے صدقے میں دور ہوتی ہیں, کس کے صدقے میں سب کچھ ہوتا ہے. زیارت جامع کبیرہ کا ایک جملہ ہے, وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اے اہلِ بیت آپ کے صدقے میں بارش نازل ہوتی ہے. وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ, اے اہلِ بیت آپ کے صدقے میں غم دور ہوتا ہے. وَبِكُمْ يَكْشِفُ الضُّرَّ, اے اہلِ بیت آپ کے صدقے میں مصیبت دور ہوتی ہے. وَبِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الظُّلِّ, اے اہلِ بیت آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں ذلت سے نکالتا ہے. جو کچھ ہے وہ آپ ہیں, ہم تو کچھ نہیں. حتی یہودی تک, ایک بار مولائے کائنات اور یہودی ایک ساتھ جا رہے تھے, راستے میں دریا آ گیا, بس میرا وقت پورا ہو گیا. راستے میں دریا آ گیا, یہودی نے کچھ پڑھا, دریا پر چلنا شروع کیا, مولا پیچھے رکے رہے. یہودی مڑ کر دیکھتا ہے, تھوڑا سا غرور سے کہتا ہے, جو کچھ مجھے آتا ہے اگر وہ تمہیں آتا ہوتا تو تم بھی اس طرح دریا پر چل سکتے تھے. مولا کہتے ہیں اچھا, مولا کچھ پڑھتے وہ دریا برف بن جاتا ہے. مولا نے برف پر چلنا شروع کیا, یہودی آتا ہے قدموں میں گر جاتا ہے, کہتا ہے آپ مجھ سے بہت بڑی ہستی ہیں, میں تو مگر دریا پر چل سکتا ہوں, آپ نے دریا کو برف بنا دیا, آپ برف پر چل رہے ہیں, آپ ہیں کون؟ مولا نے کہا میں تو بعد میں بتاؤں گا میں ہوں کون, تو یہ بتا تجھے کیا پتا تھا, تو نے کیا پڑھا جو دریا پر چلنے لگا؟ کہا آپ کو نہیں معلوم, اصل میں ایک آخری نبی ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے, اس کا ایک وسیع ہے جس کا نام مرتضیٰ ہے, میں نے اس مرتضیٰ کا نام لیا ہے اور دریا پر چلنا شروع کیا ہے. اللہ مولا کہتے ہیں اچھا, انا علی المرتضیٰ, میں ہوں وہ مرتضیٰ. اگر یہودی بھی کچھ کرتا ہے تو علی کے نام کے ساتھ کرتا, علی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو ایسا کریم گھرانا ہے, کریم ابن کریم. جنگ صفین میں حاکم شام کی فوج نے مولا کے سپاہیوں پر پانی بند کر دیا. مولا آتے ہیں خطبہ دیتے ہیں, نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ موجود ہے. مولا کی سپاہی لڑتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں. حاکم شام کی فوج والے کہتے ہیں ہم نے پانی بند کیا تھا, علی والے بھی پانی بند کر دیں گے. حاکم شام نے کہا نہیں, مجھے معلوم ہے علی پانی بند نہیں کریں گے, اس لیے کہ علی کریم ابن کریم ہے, علی پانی نہیں بند کرے. میں قربان مولا آپ کی, یہاں علی نے پانی پلایا اور پھر ایک لشکر جا رہا ہے, حسین مظلوم کا لشکر, دیکھا حور کا پیاسا لشکر آ رہا ہے. حسین حکم دیتے ہیں عباس یہ لشکر ذرا پیاسا ہے, ان سب کو پانی پلا دینا. کسی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ آگے جا کر ہم پر پانی بند کر دیں گے, ہم پانی بچا لیں یہ بہتر ہے. حسین نے کہا نہیں, میں کسی پیاسے کو دیکھوں یہ حسین سے نہیں ہو سکتا. عباس ان کے گھوڑے پیاسے ہیں, گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو. راوی کہتا ہے سب پانی پلا رہے تھے کہ میں نے دیکھا دور ایک شخص تھا جو قافلے سے بہت پیچھے رہ گیا تھا, اتنا پیاسا تھا کہ لڑکھڑا کر آ رہا تھا, اتنا اس کی زبان اتنی سوکھی تھی کہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا, اور سید الشہداء کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کوئی پیاسا تو نہیں رہ گیا. حسین نے دیکھا دور سے وہ شخص سے بہت پیاسا ہے, فرزند زہرا مشک کو ہاتھ میں لیتے ہیں, اس پیاسے کے پاس جاتے ہیں, کہتے لے پانی پی لے, اتنا پیاسا تھا مشک اٹھا نہیں سکتا تھا. امام نے کہا اچھا میں خود پانی ڈالتا ہوں, تو ہاتھ میں بڑھا پانی پی لے, ہاتھ بھی نہیں بڑھا باہر. امام نے کہا اچھا اپنا منہ قریب لے کر آ, میں تیرے منہ میں پانی ڈالتا. سب کو پانی پلانے والے حسین کا چہرہ کا گھر پیاسا مارا گیا. سب کو پانی پلانے والے حسین کی سکینہ پیاسی رہی, کسی نے سکینہ کو پانی نہ پلایا, کسی نے زینب کو پانی نہ پلایا. زینب پیاس سے اتنی کمزور ہو گئی کہ زندہ نے شام میں بیٹھ کر نماز شب ادا کی. رب العزت واسطہ محمد اور آل محمد, اہل بیت کے در پر بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں بار الہ. اہل بیت اطہار کا صدقہ, مومن اور مومنات یہاں تشریف فرما ہے, دلوں میں جو جو تمنائیں حاجتیں رکھتے ہیں ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما. زندگی بھر علی اور اولاد علی سے عشق کرنے کی, اسی عشق میں مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کا واسطہ, دشمنان اہل بیت کی نفرت کو ہمارے دلوں میں مزید اضافہ فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ, ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہمارے روزوں کو, عبادتوں کو, تلاوت قرآن کو قبول فرما. بار الہ اس مہینے میں عہد کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کریں. محمد اور آل محمد کا صدقہ, امام عصر والزمان کو اذن ظہور عطا فرما, ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.